السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال الله عز وجل لئن لم ينته المنافقون في المدينة لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك إلا قليلا. ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ممتاز قادری کے لیے خصوصی عدالت کی طرف سے پھانسی کی سزا. اس حوالے سے میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی دو آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 57 اور اس کے بعد آیت نمبر 60 اور 61، تین آیتیں. سورۃ الاحزاب اس سورہ مبارکہ میں شاتم رسول یا توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قتل کی سزا کا حکم دیا. یہ سورۃ الاحزاب کی پوری کی پوری اس حوالے سے مختلف زاویوں سے بحث کرتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کریں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ کس قدر ذلت اور رسوائی کا مقام رکھتے ہیں. پس منظر ان تمام تعلیمات کا یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا. وہ اصل میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے حضرت زید کو تحفتاً اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا، آپ کو ہبہ کر دیا، اور اب وہ آپ کے غلام تھے. جب اللہ کے رسول پر نبوت کا ظہور ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو لوگ ابتدا میں آپ پر ایمان لائے ان میں مردوں میں ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں حضرت خدیجہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کے ہر وقت ساتھ ساتھ تھے. حضرت زید کے والد کو کہیں سے اطلاع مل گئی کہ ہمارا بیٹا مکے میں ہے اور محمد نامی ایک شخص کا غلام ہے، تو ان کے والد اور ان کے چچا مکہ آئے اور آ کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ ہم تمہیں آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت زید کی کوئی قیمت نہیں لوں گا، یہ جانا چاہتے ہیں تو بلا قیمت میں ان کو آزاد کرتا ہوں. لیکن حضرت زید نے اپنے والد چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ حضرت محمد کی غلامی یہ آزادی سے کہیں بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی. والد نے چچا نے بہت غیرت دلائی کہ تم عجیب آدمی ہو, غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر, لیکن وہ اپنے اس موقع پر قائم رہے. لہذا پھر والد اور چچا راضی ہو گئے اور حضرت زید مکے ہی میں رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ میں زید کو آزاد کرتا ہوں, اور یہ جو زید نے میری وجہ سے قربانی دی ہے تو میں انہیں اپنا بیٹا بناتا ہوں. تو آپ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے کہلانے لگے. آپ کا نام زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد مشہور ہو گیا. سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ حکم نازل کیا کہ حضرت کے منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں اور کسی بھی شخص کا نسب مت بدلو, اس کو اس کے ہمیشہ باپ کے نام سے پکارو, ادعوہم لآبائہم, اب اللہ کا حکم تھا. لہذا اللہ کے رسول نے حضرت زید سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے, لہذا تمہاری نسبت دوبارہ تمہارے والد کی طرف ہوگی, اب تم میرے بیٹے نہیں رہے, منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں دین میں. حضرت زید اس کی وجہ سے انتہائی رنجیدہ تھی. ظاہر بات ہے کہاں اللہ کے رسول کے ساتھ نسبت ختم ہو گئی, تو ان کی دلجوئی کے لیے اللہ کے رسول چاہتے یہ تھے کہ اپنے خاندان میں سے کسی خاتون کو ان کے ساتھ نکاح کر. آپ نے اپنی خوبی حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ میں آپ کی بیٹی حضرت زینب کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت زید بن حارثہ, حضرت زینب اس کے لیے تیار نہیں تھی, اس لیے کہ اس زمانے میں اس معاشرے میں ابھی بھی آزاد کردہ غلام کا وہ مقام نہیں سمجھا جاتا تھا جو کہ دیگر آزاد لوگوں کا ہوتا تھا. لیکن جب اللہ کے رسول نے بہت زیادہ اپنی خواہش کا اظہار کیا تو مجبوراً حضرت زینب نے ہاں کر دی, اور حضرت زینب بنت جحش حضرت امیمہ کی بیٹی, اللہ کے رسول کی پھوپھی زاد بہن, ان کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کر دیا گیا. لیکن آپس میں موافقت ہو نہ سکی. اللہ کے رسول بار بار کہتے رہے کہ آپس میں اتفاق پیدا کرو, مل کے رہو, لیکن حضرت زینب کا مزاج حضرت زید سے ملتا نہیں تھا, اور بالآخر حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. اب حضرت زینب کی دلجوئی کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کے رسول خود ان کو اپنے نکاح میں لے کر آئے, لیکن آپ کو اس بات کا خدشہ تھا, اندیشہ تھا کہ اگر میں نے حضرت زینب سے نکاح کیا تو میرے خلاف منافقین ایک مہم کھڑی کر دیں گے کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا, اور واقعی منافقین نے فتنہ اٹھا دیا. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو کہا کہ آپ لوگوں سے مت ڈرے, اللہ دینا یبلغون رسالات ہی, وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں, یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ, وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں, وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے, آپ لوگوں سے مت ڈرے. اور ہم نے آپ کا نکاح آسمان پر کر دیا ہے حضرت زینب کے ساتھ, اللہ کا حکم آیا اور آپ نے نکاح کر لیا حضرت زینب سے. اس پر ایک طوفان اٹھ گیا کہ دیکھو اپنے بہو سے نکاح کر لیا, جبکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کی بہو ہے ہی نہیں, نہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہے, نہ اس کی بیوی بہو ہے. لیکن منافقین باز آنے والے نہیں تھے, تو جو اللہ کے رسول کو انہوں نے ایزا دی, جو اللہ کے رسول کو تکلیف دی, اس پس منظر میں سورہ احزاب نازل ہوئی. اور اس میں پہلے تو اللہ نے پہلے رکوع میں اللہ کے رسول کے ساتھ اہل ایمان کے تعلق کو واضح کیا کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر, اگر کوئی شخص اپنی جان سے زیادہ عزیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں رکھتا تو اس کا ایمان ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان عطا فرمائے اور اپنی جانوں سے بڑھ کر آپ سے محبت عطا فرمائے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 57 میں فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ نے ان پر لعنت کی دنیا اور آخرت میں, دنیا میں بھی ملعون ہوں گے، برے نام کے ساتھ پکارے جائیں گے، کوئی ان کی عزت نہیں ہوگی، اور صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب وہ تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس سورت کے تقریباً آخر میں آیت نمبر 60 اور 61 میں ان گستاخان رسول کے لیے اللہ کا آخری فیصلہ سنا دیا گیا۔ فرمایا لئن لم ينتهي المنافقون، اگر یہ منافق باز نہ آئے، والذین فی قلوبهم مرض، یا وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، ایمان کی کمزوری ہے یا دنیا داری کی محبت ہے، والمرجفون، اور وہ جو مدینے میں مختلف قسم کی غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، اے نبی ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، تو پھر یہ آپ کے ساتھ مدینے میں رہ نہ سکیں گے مگر چند دن کے لیے۔ ملعونین یہ لعنت زدہ ہیں، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، اس قابل ہیں کہ جہاں پائے جائیں پکڑ لیے جائیں اور انہیں ایسے قتل کیا جائے جیسے قتل کرنے کا حق ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں، عام طریقے پر ان کو سزائے موت نہ دی جائے بلکہ ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ تو یہ ہے گستاخ رسول کی سزا قتل قرآن مجید میں، اور باقی احادیث میں تو کئی واقعات ہیں، اللہ کے رسول نے خود حکم دیا کہ فلاں شخص میری گستاخی کرتا ہے، اپنے اشعار کے ذریعے سے میری توہین کرتا ہے، جا کے اس کو مار دو۔ تو کعب بن اشرف کو مارا گیا، ابو رافع کو مارا گیا، کعب بن اشرف کو مارنے والے تھے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو رافع یہودی کو مارنے والے تھے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امت میں اس پر اتفاق چلا آ رہا کہ شاتم رسول کی سزا وہ قتل ہے، جتنے بھی مصالح اہل سنت کے ہیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ اہل تشیع وہ بھی اس پر اتفاق رکھتے ہیں۔ سلمان رشدی کے خلاف قتل کا فتویٰ کس نے دیا تھا؟ امام خوینی نے دیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک رائے ہے کہ انہوں نے اسلامی ریاست میں اگر کوئی ذمی گستاخی کر دے اللہ کے رسول کی شان میں تو کہا تھا کہ اس پہ حد جاری نہیں ہوگی، یہ ان کی ایک رائے ہے۔ لیکن احناف کی اکثریت، احناف کے علماء کا اجماعی جو فیصلہ ہے یہ ہے کہ وہ باقی ائمہ کے ساتھ وہ اجماعی طور پر فتویٰ یہی دیں گے۔ آپ جا کے اگر کسی بھی حنفی عالم سے فتویٰ لیں گے، ان کا فتویٰ یہی ہے کہ شاتم رسول کی سزا وہ قتل ہے۔ جب ہمارے یہاں اس سلسلے میں قانون سازی ہو رہی تھی تو عدالت میں ہر مکر فکر کے عالم پیش ہوئے، حنفی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، شیعہ بھی تھے، اور ان سب نے عدالت کے سامنے یہی بات بیان کی کہ شاتم رسول کی سزا یہ قتل ہے۔ اب جو واقعہ ہمارے ہاں ہوا سلمان تاثیر کے حوالے سے، تو سلمان تاثیر نے تمام مسلمانوں کے جذبات کی ایک توہین کی، ان کو ٹھیس پہنچائی۔ اس نے جا کر ایک ایسی عورت کے، ایک عدالت جس کے بارے میں یہ فیصلہ دے چکی تھی کہ اس نے توہین رسالت کی، اور وہ بڑی ڈرائی کے ساتھ کی۔ اگر آپ پورا واقعہ پڑھیں تو اس نے کئی فورم پر خود تسلیم کیا کہ ہاں میں نے یہ بات کی ہے، کسی نے گواہی نہیں دی۔ شکایت تو کی گئی کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، لیکن جب تھانے میں پوچھا گیا، جج نے پوچھا، تو اس نے خود کہا کہ ہاں میں نے ایسے کیا۔ اس بنیاد پہ اس کو سزا دے دی گئی۔ اب اس شخص نے فوراً جا کر شیخوپورہ میں جہاں وہ قید تھی اس کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، اور اس نے کہا یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، توہین عدالت بھی ہے، اگر فیصلہ غلط ہوا ہے تو گورنر کو کیا ضرورت ہے کہ وہاں جانے کی، ہائی کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کر دی جائے، غلط فیصلہ ہوا ہے تو طریقہ ہے۔ پھر مزید اس نے یہ کہا کہ یہ جو قانون ہے توہین ناموس رسالت کا، یہ کالا قانون ہے، اس نے اس کو سیاہ قانون قرار دیا۔ اور دانشور کہنے لگے کہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے نا، اس لیے اس نے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو سیاہ قانون قرار دیا۔ وہ توہین رسالت کی سزا کا منکر نہیں تھا. اس نے کہا یہ مین میڈ لا ہے، اس لیے یہ کالا قانون ہے. خود سوچئے کہ دنیا میں چیزیں کون بناتے ہیں؟ انسان ہی بناتے ہیں. کوئی اس مسجد کو شہید کر دے کہ یہ مسجد انسانوں نے بنائی ہے، مین میڈ مسجد، اس لیے ہم شہید کر رہے ہیں. اللہ نے تھوڑی بنائی. فرض کیجئے کہ ایک شخص نے کاغذ پر حدیث لکھی، دوسرے نے کاغذ کے اوپر گانا لکھ دیا، کیا دونوں کیسے دیکھی جیسی ہوگی کہ دونوں انسانوں کے لکھے ہوئے؟ بھائی ایک پہ حدیث لکھی ہے اس کا احترام ہوگا، ایک میں گانا لکھا ہوا ہے، پھاڑ دو اس کو. تو قانون جو بنائیں گے انسان ہی بنائیں گے. ہاں اگر یہ ہوتا کہ یہ قانون کسی شخص نے بغیر کسی مشاورت کے ذاتی طور پہ بنا دیا ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا کہ آپ کہتے کہ بھائی کسی ڈکٹیٹر نے بنا دیا آمر کا قانون. وہ قانون بنایا ہے پاکستان کی اسمبلی نے جنے جو دور میں، اور اس قانون میں یہ طے تھا کہ جو بھی گستاخی کرے گا اللہ کے رسول کی شان میں تو اسے سزائے موت دی جائے گی یا عمر قید دی جائے گی. اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی کہ یہ عمر قید والا جو معاملہ رکھا گیا یہ غلط ہے. شریعت میں قرآن و سنت سے شاتم رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے سزائے موت. تو سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون میں سے وہ حصہ قلع قرار دے دیا جو عمر قید والا. تو ایک ایسا قانون ہے جو بنایا ہے پاکستان کی اسمبلی نے اور جس کو سند حاصل ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کی سب سے بڑی عدالت. اب اس کو پھر یہ کہنا کہ یہ شاہ قانون ہے، اور اگر واقعی اس قانون میں آپ کو کمی نظر آ رہی ہے تو آپ ہی سپریم کورٹ میں اپیل کر دیں کہ یہ قانون غلط ہے. لیکن اس کو شاہ قانون کہہ کر اس شخص نے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، اور اس طرح کی حرکت کرنا یہ ایک فتنہ ہے. اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے بل فتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے سورہ بقرہ میں. پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی اور وہ گئے ایف آئی آر درج کرانے کے لیے سلمان تاثیر کے خلاف، لیکن ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا ایس ایچ او نے، اور اس نے صحیح انکار کیا. اس نے کہا کہ نہیں ہو سکتی، گورنر پاکستان میں، گورنر کو پاکستان میں صدر مملکت کو ایک استثناء حاصل ہے. جب تک یہ اس منصب پر فائز ہے ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں کر سکتے، ان کے خلاف عدالت کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی. یہی وجہ ہے کہ 15 دسمبر 2010 کو جب پہلا اجلاس ہوا ہے تمام دینی جماعتوں کا اسلام آباد میں، تو اس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ سلمان تاثیر کو گورنر کے عہدے سے برطرف کیا جائے تاکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکے. جب تک یہ گورنر ہے اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو نہیں سکتی. اور بھی مطالبے کیے گئے تھے، 3 مطالبے تھے کہ جو کمیٹی آپ نے بنا دی ہے ایک غیر مسلم کی قیادت میں، شہباز بٹی کی قیادت میں، اس قانون پہ ریویو کے لیے اس کو ختم کیا جائے. کیا غیر مسلم ریویو کرے گا اس قانون کو؟ اور جو بل جب وہ خاتون تھی، کیا نام تھا اس کا، شیریں، اس نے جو بوف کیا تھا اس بل کو واپس لیا جائے. لیکن حکومت نے کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کیا، اور سلمان تاثیر مسلسل اپنے جو بھی غلط ریمارکس تھے وہ اس حوالے سے وہ مسلسل دیتا رہا. اس نے کوئی اپولوجائز نہیں کیا، اس نے کوئی معذرت نہیں کی. تو اس نے تمام مسلمانوں کے جذبات کو مسلسل ٹھیس پہنچاتا رہا. اب ان حالات میں کیا کیا جائے گا جب قانون کا رستہ بند ہے اور ایک شخص اپنی غلط حرکت کے اوپر پوری طرح سے جازم ہے؟ تو کیا کیا جائے؟ لہذا پس منظر اگر دیکھا جائے تو اس پس منظر میں پھر وہی کچھوا جو ہونے کا امکان تھا، اور ایک شخص کی غیرت جاگی اور اس نے مسلمانوں کی روایات پر عمل کرتے ہوئے، ہمیشہ مسلمانوں کی روایت رہی ہے کہ اگر قانون کے ذریعے سے کچھ سزا نہ دی جا سکے شاتم رسول کو تو پھر لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. غازی علم دین شہید ہو، غازی عبد القیوم ہو، ایسے کئی واقعات ہیں. تو لہذا اس وجہ سے اس شخص نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا. تو ان حالات کی وجہ سے اس کو سزا دینا پھانسی کی، یہ انتہائی غلط ہے. اول تو یہ کہ دہشت گردی والا معاملہ تھا ہی نہیں، دہشت گردی تو وہ ہوتی ہے کہ ایک شخص اچانک حالات میں بدمنی پیدا کر دے، کوئی انتشار پیدا کر دے، لوگوں کے مال لوگوں کی جانوں سے کھیلنا شروع کر دے. یہاں تو وہ کیفیت ہے ہی نہیں. ایک شخص نے پہلے فتنہ پھیلایا، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے جذبات مشتعل ہوئے اور اس نے علل اعلان سب کے سامنے اس نے ایک حرکت کی ہے، اس نے مارا اس کو، اور مارنے کے بعد بھاگا نہیں ہے، اس نے اپنا وہ قانون کے حوالے کیا ہے، ہر سطح پر اقبال جرم کیا ہے. تو لہٰذا دہشت گردی کی عدالت میں اس کو دہشت گردوں کے ساتھ شامل کرنا یہ ویسے غلط ہے. اور پھر خود سوچئے کہ ریمنڈ ڈیوس کے لیے تو ہم نے کتنی گنجائش نکال لی شریعت میں. اس شخص نے دہشت گردی کی تھی اس نے، اور اس نے دو پاکستانیوں کو کس طرح سے جان دی اس نے، اور پھر اس کو بچانے کے لیے ایک اور گاڑی اس نے تیسرے پاکستانی کی جان دی. تو اس وقت تو ہم نے اس کو بچانے کے لیے ہم نے فوری طور پر شریعت کا سہارا لیا، قصاص کا سہارا لیا، اور بظاہر قصاص اس مقتولین کے ورثہ کو دے کر ہم نے ریمنڈ ڈیوس کو ہم نے یہاں سے بھگا دیا. تو کیا یہاں پر یہ صورت نہیں ہو سکتی تھی؟ اور پھر شریعت میں کئی واقعات ایسے ہیں. کل لاہور میں تمام دینی جماعتوں کا ایک مشترکہ اجتماع تھا، وہاں پہ مفتی غلام قادری صاحب نے، مفتی خان محمد قادری صاحب نے سیرت کی کئی واقعات بیان کیے. اللہ کے رسول کے دور میں ایک لونڈی تھی کنیز، اس کا قتل ہو گیا. معلوم نہیں تھا قاتل کون ہے. آپ نے پوچھا بھائی کس نے اسے قتل کیا ہے، ڈھونڈو قاتل کو. تو جو لونڈی کا آقا تھا وہ نابینا صحابی تھے، انہوں نے کہا جی میں نے قتل کیا. کہا کیوں قتل کیا؟ کہا کہ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور میرے دو بچے بھی اس کے ذریعے سے پیدا ہوئے تھے، میرے بچوں کی ماں تھی، لیکن وہ اکثر آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی اور کل تو اس نے انتہا کر دی. مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا، مار دیا اس کو میں نے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر کوئی قصاص نہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے خود سزا نافذ نہیں کی نہ آپ نے حکم دیا، بلکہ یوں سمجھیے کہ ریاست کے کام شہری نے ایک گستاخ رسول عورت کو قتل کیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا قتل رائے گا گیا، اس پر کوئی قصاص نہیں. کتنی بڑی مثال ہمارے پاس سنت سے. اسی طریقے پر ایک اور صحابی حضرت عمیر بن ابی رضی اللہ تعالی، ان کی بہن گستاخی رسول کرتی تھی اور ان کو بھی غصہ آتا تھا، اور اس عورت کے دو لڑکے تھے ان کو بھی غصہ آتا تھا. عمیر کا ایک دن برداشت نہیں ہوا اور عمیر نے اپنی بہن کو قتل کر دیا. لڑکوں نے آ کے شکایت کی کہ ہماری والدہ کو کس نے قتل کر دیا. حضرت عمیر خود پہنچ گیا کہ میں نے قتل کیا، یعنی لڑکوں کے ماموں پہنچ گئے اور کہا کہ میں نے قتل کیا اپنی بہن کو، تمہاری ماں کو میں نے مارا. اور کیوں مارا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی. تو لڑکوں نے کہا کہ ہاں اگر آپ نے اس وجہ سے مارا ہے تو پھر ہم کوئی قصاص کا مطالبہ نہیں کرتے، آپ نے بالکل صحیح کیا. تو یہ جذبہ تھا صحابہ اکرام کا گستاخ رسول کے خلاف. اسی طرح سے دور فاروقی میں بھی ایسا ہوا کہ ایک پادری نے گستاخی کی تھی اللہ کے رسول کی شان میں، اس کو دو نوجوانوں نے مار دیا تھا اور حضرت عمر فاروق نے فتویٰ دیا، فیصلہ دیا کہ یہ قتل رائے گا گیا اور اس کا کوئی قصاص نہیں. تو جب اتنی مثالیں موجود ہیں ہمارے اللہ کے رسول کے دور سے، خلفاء راشدین کے دور سے، تو اس حوالے سے یہاں بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ کوئی قصاص نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے. ممتاز قادری نے جو کچھ کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، حالات ایسے تھے. حکومت خود مجرم ہے سلمان تاثیر کی قتل کی. اگر حکومت گورنر کو سبق دوش کر دیتی، فوری طور پر اس پر ایکشن دیتی کہ تمہارا کام کیا تھا گورنر کا کہ تم شیخو پورہ گئے ہو جیل میں اور جا کر تم نے وہاں جا کے پریس کانفرنس کی ہے اور عدالت کے فیصلے کو تم نے غلط کہا ہے، توہین عدالت کی ہے، تم نے سپریم کورٹ کے بنائے ہوئے قانون کو تم نے کالا قانون کہا ہے. اگر عدالت خود یہ کر، حکومت خود اگر سبق دوش کر دیتی گورنر کو تو شاید یہاں تک معاملہ نہ پہنچتا. تو قصور اس میں صرف حکومت کا اپنا. ویسے بھی اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، اس وقت اس ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے. اور بجائے یکجہتی کہ ہم نے ان دنوں میں یہ فیصلہ کر کے پھر قوم کے جذبات کو مشتعل کرنے کی کوشش کی. ورنہ اس وقت امریکہ پاکستان کے خلاف کاروائی کے لیے تلا ہوا, جو اس کو ذلت دیکھنی پڑی ہے افغانستان میں, اور وہ بری طرح سے وہ تلملا رہا ہے. اپنے ہاں ان کی قیادت کو جواب دہی کرنی مشکل ہو رہی ہے, خاص طور پر جو واقعہ ہوا ہے کابل میں. امریکی سفارت خانے پر حملہ ہوا اور 20 گھنٹے تک وہ لڑائی ہوتی رہی, تو بہت بڑی شرم کی بات ہے ایک سپر پاور کے لیے کہ کیسے وہ پہنچ گئے ان کے سفارت خانے تک, کیا ان کی سیکیورٹی تھی, کیا ان کی انٹیلیجنس. اور پھر یہ ہے کہ 4 فائرنگ کرنے والے ہیں اور 20 گھنٹے تک ان کو قابو نہیں کیا جا سکتا, 20 گھنٹے تک مقابلہ جاری رہا. تو ذلت اور رسوائی اس وقت امریکہ کے گلے میں پڑی ہوئی ہے. اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ ذلت اور رسوائی کے حوالے سے کچھ اور کرے. پاکستان کے اوپر شدید دباؤ ڈالا گیا اور ابھی بھی دباؤ کم نہیں ہوا. افغانستان کی کٹ پتلی حکومت اور بھارت کے بارے درمیان جو اسٹریٹجی کا بھی معاہدے ہوئے ہیں, یہ بھی پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے. تو ان حالات میں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قوم کو متحد رکھنے کی کوشش کریں. جیسے اللہ کا شکر ہے کہ قوم متحد ہوئی ہے. پچھلے جمعرات کو جو اے پی سی ہوئی اس کے بارے میں دانشوروں نے تو بڑی عجیب عجیب باتیں کی کہ یہ جو کچھ وہاں پر قرارداد پاس ہوئی ہے, یہ سارے کا سارا اس کے پیچھے فوج ہے, اس کے پیچھے آئی ایس آئی ہے. اور پوچھنا چاہیے تھا اس وقت اس کانفرنس میں کہ ریمنڈ ڈیوس کو کیوں راہ کیا, اس کی دیت کس نے ادا کی. یہ ساری یہ موقع اس وقت اختلافی باتیں کرنے کا نہیں ہے. جو کچھ کانفرنس کے شرکا نے کیا بالکل صحیح کیا. اس وقت ضرورت یہ تھی کہ امریکہ کے سامنے یہ پیغام جائے کہ تمہارے خلاف ہم سب کے سب متحد ہیں. اور جیسے میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کی حفاظت کے لیے کئی مرتبہ اپنی قدرت ہمیں دکھائی. ورنہ جس طرح سے اس موقع پر چین نے پاکستان کا ساتھ دیا, اس کا تصور ممکن نہیں. چین کا نمائندہ قوم متحدہ میں کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی ہمارے لیے وہی اہمیت ہے جو امریکہ کے لیے اسرائیل کی, بہت بڑی بات ہے. اور پھر فوری طور پر ان کا نائب وزیر اعظم کا پاکستان آنا اور کھل کر ہی دو تین مرتبہ یہ بیان دینا کہ چین ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیتا. پھر ایران کے وزیر داخلہ کا یہاں پر آنا اور آ کر کہنا کہ پاکستان اور ایران کے دشمن ایک ہے اور ہر مشکل میں ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مدد ہے جو اس موقع پر آئی ہے, جس سے امریکہ کو ایک بڑا سخت پیغام پہنچا. تو اس موقع پر تو ضرورت ہے کہ قوم متحد رہے, کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے قوم میں انتشار پیدا ہو. لیکن ممتاز قادری کو پھانسی دینے کا فیصلہ اس موقع پر کر کے اصل میں اس قوم کے اتحاد کو اس وقت پھر ہم نے پامال کرنے کی کوشش کی ہے. اس حوالے سے تمام دینی جماعتیں اس کے اوپر متفق ہیں کہ ممتاز قادری کو جو پھانسی کی سزا دی گئی یہ بالکل غلط ہے اور اس کو تو باعث طور پہ بری کر دینا چاہیے. اس لیے کہ جن حالات میں اس نے کام کیا ہے ان حالات کو اس کو الاؤنس دینا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر ہمارے لیے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصل دلیل ہے. جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گستاخ رسول اس کو اگر کوئی قتل کر دے تو کوئی قصاص نہیں, اس کا قتل رہے گا گیا, تو بلا شبہ سلمان تاثیر نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے. اس نے ایک ایسے قانون کو کہ جو کوئی مین میڈ نہیں ہے, کسی عامر کا بنایا ہوا نہیں ہے, پاکستان کی سب سے بڑی جو اتھارٹی ہے قانون ساز اسمبلی اس کا بنایا ہوا قانون اور سپریم کورٹ کی طرف سے تصدیق شدہ قانون, توثیق شدہ قانون, اس قانون کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے. اور جواب یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی انسانوں کا بنایا ہوا ہے قانون, انسان ہی بنائیں گے. قرآن مجید میں تمام قوانین بنے بنائے نہیں اترے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کے بارے میں اصولی ہدایتیں دی ہیں, ان ہدایات کی روشنی میں قانون سازی کرنی ہے. لہذا وہ قانون جو بنائیں گے انسان ہی بنائیں گے, دنیا میں کام انسان ہی کرتے ہیں. یہ بلا شبہ بلا وجہ قسم کا ایک اس کو ڈیفینڈ کرنے کا ایک جواب ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حکومت کو اس موقع پر ہدایت عطا فرمائے اور وہ اس موقع پر کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے قوم کی وحدت اور قوم کی یکجہتی وہ متاثر ہو۔ لہذا میں بھی مطالبہ کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس میں میرے ساتھ ہوں گے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ممتاز قادری کو باعزت طور پہ بری کیا جائے اور جو بھی اس کو سزا دی گئی ہے وہ سزا فوری طور پہ قلعدم قرار دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب سے سچی محبت عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تعالی ہر فتنے سے ہمارے ملک کی، ہمارے اس پورے کے پورے معاشرے کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔